الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورۃ الاحزاب کا مطالعہ اس وقت جاری ہے نشستوں میں. پچھلی مرتبہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا, جس میں رب العالمین نے 10 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے, اور 10 صفات مردوں کی بیان ہوئی, وہی 10 صفات عورتوں کی بھی بیان ہوئی. اس حوالے سے بڑی قیمتی آیت تھی, اور ایک ہی آیت پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی. اب جو سلسلہ کلام ہے اگلی آیات میں, اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے, جس کی طرف اشارہ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ہوا تھا. وہ اشارہ تو یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, اور کسی کا منہ بولا بیٹا, اس کا نکاح ہو گیا, پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق اگر دے دی تو اس شخص سے کہ جس کا وہ منہ بولا بیٹا تھا اس خاتون کا نکاح ہو سکتا ہے. منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا, اس بات پر توجہ دلائی گئی تھی سورت کے شروع میں. اب وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو درپیش تھا, اور اس حوالے سے عرب کے معاشرے میں جو غلط فہمی تھی یا غلط رسم تھی, اس غلط فہمی کی اصلاح کی جا رہی ہے, اور اس غلط رسم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. وہ غلط رسم یہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی اور سگے بیٹے کی طرح سمجھتے, اور اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کو بالکل حقیقی بہو کی طرح سمجھا جاتا, اور اس سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. یہ رسم موجود تھی اس معاشرے میں, اور اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس رسم کا خاتمہ خود رسول اللہ کے ذریعے سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. پس منظر یہ بنا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام تھے آزاد کردہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. اصلاً تو بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہبا کیا تھا رسول اللہ کو, تحفے میں دیا تھا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان کی آزادی کا معاملہ ہوا. ایسا بھی ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا ڈھونڈتے ہوئے ان کو آ گئے یہاں مکہ مکرمہ, اور جب پتہ چلا تو کہا کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کیجئے. تو اللہ کے رسول نے کہا زید تم دیکھ لو, ذرا غور کیجئے, زید تم خود دیکھ لو, تمہیں جانا ہو تو چلے جاؤ. تو حضرت زید گواہی دیتے کہ ان کا کردار تو اتنا اچھا, ان کا اخلاق تو اتنا عمدہ ہے کہ ابا جان اور چچا جان میں انہی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں. تو وہ راضی ہو گئے اس بات پر, اور اللہ کے رسول نے اسی وقت اعلان کیا کہ زید میرے بیٹے کی طرح ہے, اسی لیے وہ مشہور ہو گئے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منہ بولے بیٹے مگر مشہور ہو گئے زید بن محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ اعلان رسول اللہ نے فرما دیا تو حضرت زید کے والد اور چچا مطمئن ہو کر واپس چلے گئے, اور یہ مشہور ہو گئے زید بن محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ مرحلہ پیش آیا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت ہوئی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن جن کا نام زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے نکاح ہو جائے حضرت زید کا. رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات حضرت زینب اور ان کے گھر والوں کے سامنے رکھی. ان کو ایک بات جھجک محسوس ہوئی کہ زید تو بہرحال غلام تھے آزاد کر دیں, تو کیا غلام تو تھے, ایک داغ لگا ہوا ہے, اور یہ بہرحال قریش کا خاندان اور ایک اونچا گھرانہ اور اونچی خاتون, مقام و مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے کچھ جھجک کا اظہار ہوا حضرت زینب اور ان کے گھر والوں کی جانب سے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت عطا فرما دی کہ نبی نے خواہش کا اظہار کر دیا, نبی نے ایک بات تمہارے سامنے رکھ دی. جب نبی نے ایک بات تمہارے سامنے رکھ دی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر تمہارا اختیار باقی نہیں رہنا چاہیے. وہ آیت بھی ابھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ ہوا کہ نکاح ہو گیا, لیکن بات بن نہ سکی. بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا اہلیل نے کہ کچھ مزاج کا معاملہ بھی تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا, اور بہرحال فطری سی ایک بات تھی کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے اور یہ خاندانی خاتون اور قریش کا قبیلہ بڑا خاندان ہے, تو بات چل نہ سکی, معاملہ نبھ نہ سکا. تا آنکہ یہ معاملہ آنے لگا کہ حضرت زید طلاق دے دیں گے حضرت زینب کو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ایک چاہت تھی کہ ایسا نہ ہو, اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور پھر یہ نکاح ہوا, تو کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں اس چیز کا یا اس پر الزام تراشیاں نہ کریں. لیکن ایسا ہوا اور بالفعل یہ معاملہ ختم ہوا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی حضرت زینب کو رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں کا مسئلہ ہو رہا ہے, ایک طرف حضرت زید ہے ان کا یہ معاملہ ختم ہوا لیکن نکاح تو رسول اللہ نے کرایا تھا لیکن بات چل نہ سکی, اور دوسری طرف حضرت زینب کا معاملہ ہوا کہ ان کا نکاح ہوا تھا اور اب ایک داغ سا لگا ہوا ہے کہ طلاق کا معاملہ ہو گیا. دونوں کا معاملہ اللہ نے کیسے سلجھایا؟ حضرت زید کا معاملہ ایسے سلجھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے, ذکر بہت ہے صحابہ کرام کا, تذکرہ بہت ہے, نام کسی صحابی کا قرآن میں نہیں لیا گیا سوائے حضرت زید کے رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی آیت بھی تلاوت کی گئی تھی, مزید بیان آ جائے گا. تو ان کی دلجوئی تو یہ ہوگی کہ قیامت تک ان کا نام پکارا جاتا رہے گا اللہ کے کلام میں. اور حضرت زینب کی دلجوئی کیا ہو گئی؟ حضرت زینب کی دلجوئی یہ ہو گئی کہ بعد میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا حضرت زینب سے رضی اللہ عنہ. اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا, تو حضرت زینب باقی ازواج مطہرات کو کہا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا ہے, میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر طے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو معاملہ ہو گیا دونوں کا, حضرت زید کی بھی دلجوئی ہو گئی, حضرت زینب کی بھی دلجوئی ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہما. بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بڑا مسئلہ ایک تو یہ تھا کہ وہ رسم بد یعنی بری رسم چلی آ رہی تھی عربوں میں کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور وہ ختم نہیں ہو رہی تھی رسم, تو اللہ نے چاہا کہ یہ رسم رسول اللہ کے ذریعے ختم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ بات, اور اگلی بات یہ بھی تھی کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پانچواں نکاح بھی تھا, یہ بات بھی نقل کی گئی. تو ایک اور الزام لگے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ عام مسلمانوں کو چار کی اجازت اور محمد رسول اللہ چار سے زیادہ نکاح کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام کی کثرت نکاح یعنی نکاحوں کی تعداد کا زیادہ ہونا, اس پر گفتگو آئندہ کی آیات میں آئے گی, کچھ بات وہاں کر لیں گے. لیکن یہ ایک اور الزام تراشی کا دروازہ کھلنے والا تھا مشرکین کی طرف سے اور عرب کے لوگوں کی طرف سے, یہ دو باتیں جمع ہو رہی, پانچواں نکاح بھی اور ایک منہ بولے بیٹے کی خاتون جس کو انہوں نے بیوی جس کو انہوں نے طلاق دے دی ان سے نکاح کا معاملہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اصلاح کرانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ خیر کی دعوت دینا چاہتا ہے, اللہ لوگوں کے برے اعمال کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور پچھلی تاریخ میں جتنے نیک لوگ تھے جو صحیح راہ پر رہے اب بھی اللہ اسی راہ پر لوگوں کو رکھنا چاہتا ہے. تو رسم کی اتنی بری وہاں پر پڑی ہوئی تھی کہ اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بری رسم کا خاتمہ ہو. یہ ہے پس منظر اور شان نزول ان آیات کا جو اب ہم سمجھیں گے. حضرت زید کا معاملہ رضی اللہ عنہ منہ بولے بیٹے وہ بیان, منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اس کا تذکرہ, اور پھر حضرت زید کا نکاح ہونا بیوی زینب سے, پھر طلاق کا معاملہ ہو جانا, پھر حضرت زید کی دلجوئی, پھر حضرت زینب کی دلجوئی رضی اللہ تعالی عنہما, اور وہ رسم بد کا خاتمہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. یہ پس منظر ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اب آئیے ان آیات کا مطالعہ کریں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے, ارشاد ہوا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. بہت توجہ سے سنیے گا, واقعہ تو وہ ایک تھا, رہنمائی آج کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ہے. فرمایا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کوئی ان کے کام میں اختیار باقی نہیں رہ جاتا جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں. یہ ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ فرما دیا, معلوم ہوا کہ فیصلے اللہ نے بھی کیے اور فیصلے اللہ کے رسول نے بھی کیے صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہوا کہ احکامات اللہ نے بھی عطا فرمائے اور احکامات اللہ کے رسول نے بھی عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہوا کچھ باتوں سے اللہ نے بھی روکا ہے اور کچھ باتوں سے اللہ کے رسول نے بھی روکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ اطاعت اللہ کی بھی ضروری ہے اور اطاعت اللہ کے رسول کی بھی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ضروری ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. ان دونوں باتوں کو اللہ ساتھ ساتھ بریکٹ کر کے ساتھ ساتھ بیان فرماتا ہے. یہاں ارشاد ہوا کسی مومن کا کوئی اختیار باقی نہیں, ہاں مرد ہو یا مومن عورت ہو, کسی مومن مرد یا عورت کا کوئی اختیار ان کے معاملے میں باقی نہیں رہ جاتا جب اللہ اور اللہ کے رسول ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں. اب لفظ اختیار پر ایک اور آیت سنیے, ہم پڑھ چکے اسی سورۃ العذاب کے شروع میں, سورۃ العذاب آیت نمبر 6, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں. اس کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ ہمیں ہماری جانوں پر اختیار تو دیا گیا مگر اس سے بڑھ کر اختیار محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری جانوں پر ہمارے اختیار سے بڑھ کر اختیار محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے جو طے کر دیا وہی کرنا ہے, ہمیں جس سے روک دیا اس سے رکنا ہے, ہمیں جو حلال کر دیا اس پر تو عمل ہو سکتا ہے, ہمیں جن کاموں سے روک کر حرام بتا دیا گیا جن باتوں کو, یہ وجود ان باتوں میں ان کاموں میں استعمال نہیں ہو سکتا, یہ بھی اختیار ہے محمد رسول اللہ کا ہماری جانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت کا معاملہ. تو کسی مومن کا کوئی اختیار نہیں, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, کوئی اختیار باقی نہیں ان کے اس معاملے میں جس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا. یہ کہا رہی ہے اللہ کے رسول نے اظہار کر دیا کہ زینب تمہارا نکاح ہونا چاہیے کس سے؟ زید سے. زینب کے گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ نکاح زینب کا کس سے ہونا چاہیے؟ زید سے. یہ بھی اللہ کی مشیت تھی, اللہ کی تدبیر تھی, پہلے یہ ہو پھر وہ ہو پھر دلجوئی بھی ہو اور رسم بد کا خاتمہ بھی ہو جائے. تو یہ اصلا اللہ کے رسول کی چاہت بلکہ ایک حکم تھا جس پر توجہ دلا دی گئی. آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا, بالکل واضح گمراہی میں جا پڑا وہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرے. اب ذرا ہم لوگ اپنے معاملات کا جائزہ لیں, ہمارا کھانا پینا, ہمارا کمانا, ہمارا لباس, ہماری خوشی, ہماری غمی, ہمارا کاروبار, ہماری نوکری, ہمارے معاملات, ہمارا لین دین, ہماری معاشرت, ہماری معیشت, ہماری عدالت, ہماری سیاست, ہماری ریاست, ہمارا نظام حکومت, ہمارا نظام تعلیم, کتنے سارے گوشے. کیا اللہ نے کچھ احکامات دیے ان کے بارے میں؟ بالکل دیے ہیں. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں احکامات دیے ہیں؟ یقیناً دیے ہیں. کیا ہم ان موقعوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم اور اللہ رب العالمین کی تعلیم کیا ہے معلوم کرنے کی زحمت بھی کرتے ہیں؟ ان گوشوں میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو طے کر دیا, جو کچھ, اس کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات طے کرتے ہیں؟ خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غمی کا موقع آتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کمانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خرچ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سوچیے ذرا, ساری زندگی کے معاملات میں اللہ کے احکامات, اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات, یا اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن باتیں سے روکا ہے وہ موجود ہیں ہمارے سامنے, اور ان پر عمل درآمد کے اعتبار سے ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ یہ خالی حضرت زید اور حضرت زینب کے معاملے کی بات تھوڑی ہے فقط, یہ تو قیامت تک آیت پڑھی جائے گی, تو قیامت تک کے لیے رہنمائی موجود ہے. اب ہم اپنے شب و روز کے معاملات میں اپنا جائزہ تو لیں, کیا معلوم کرتے ہیں میں آپ, ہم کیا معلوم کرتے ہیں کہ رب نے کیا حلال کیا کیا حرام کیا؟ میرے رسول علیہ السلام نے, آپ کے, ہمارے رسول علیہ السلام نے کیا حلال قرار دیا کیا حرام قرار دیا؟ کیا اس کا باقاعدہ علم حاصل کرنے اور اس علم کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں جا پڑے گا. اور اسی سورہ عذاب کے بالکل آخر میں پڑھیں گے, سورہ عذاب کی آیت نمبر 70 اور 71 جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے, ارشاد ہوا کہ ممن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی روش اختیار کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. یہ دونوں باتیں قرآن نے بیان کر دی, نافرمانی کرو گے کھلی گمراہی میں جاؤ گے, اطاعت کی روش اختیار کرو گے کامیابی ہمیشہ کی تمہیں حاصل ہو جائے گی. اللہ اپنی اور اپنے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی ہمیں توفیق دے, اور وہ اطاعت جو پچھلے جمعے ہم نے سمجھی, مسلمان ہونا 24 گھنٹے کا مسلمان ہونا, مومن ہونا 24 گھنٹے کا مومن بننے کی کوشش کرنا, تابے دار بننا, فرما بردار بننا 24 گھنٹے کا تابے دار اور فرما بردار بننے کی کوشش کرنا, یہ مسجد کے معاملات میں بھی, یہ گھر کے معاملات میں بھی, انفرادی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں بھی مطلوب ہے. اب اس واقعے کی طرف اشارہ اگلی آیات میں, جس کا تذکرہ ابتدان تمہید کے طور پر کیا جا چکا ہے, ارشاد ہوا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. اور اے نبی علیہ السلام یاد کیجئے کہ جب آپ اس شخص کو یہ فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا, سبحان اللہ, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور آپ نے بھی انعام فرمایا. اللہ کا انعام کیا تھا؟ حضرت زید کو محمد کریم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا انعام کیا تھا؟ حضرت زید کی تربیت محمد رسول اللہ کے ہاتھ ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول کا انعام کیا ہے؟ اللہ نے پہنچا دیا. اور اللہ کے رسول کا انعام کیا کہ آپ نے تربیت فرمائی, اتنی محبت فرمائی کہ اپنا بیٹا ہی قرار دے دیا. تو یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے کہہ رہے تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا, امسک علیکا زوجکا, اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رہو. بات بن نہیں سکی تھی تو حضرت زید کا ارادہ ہوا کہ میں طلاق دے دوں, تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کی, روکنے کی کوشش کی. اچھا, عام طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے, اسلام تو جوڑنے کا ہی تقاضا کرتا ہے, تو رسول اللہ علیہ السلام اگر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس تقاضے کے تحت ہے کہ حتی الامکان جوڑے رکھنے کی اور جڑے رہنے کی کوشش کی جائے. ہاں, آگے فرمایا کہ واتق اللہ, اور اللہ کے رسول ان سے فرما رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو. یہ بات بھی بالکل درست ہے, خطبہ نکاح میں 4 آیتیں تلاوت ہوتی ہیں, اکثر یہاں پہ نکاح کی تقریب ان کا بیان بھی ہوتا ہے الحمدللہ, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ خطبہ نکاح کی جو 4 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے نکاح کے خطبے کے موقع پر, ان 4 آیات میں 4 مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا ذکر آیا. اور مزید برا یہ کہ یہی خوف خدا نہیں, تقوی اللہ کا خوف دل میں ہونا, یہ دلوں میں ہوگا تو گھر اور معاشرے صحیح چلیں گے, اور یہ دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو تو معاشرے بھی تباہ ہوتے ہیں, گھر بھی تباہ ہوتے ہیں, بلکہ یوں کہ یہ گھر تباہ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے تباہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ واتق اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہاں, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا. وتخشی الناس, اور آپ لوگوں کی طرف سے کوئی خوف محسوس کر رہے تھے. یہ چند نازک ترین مقامات ہیں قرآن حکیم کے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو آئی ہے, جن کے بیان میں بھی اور بیان کے ساتھ سمجھنے میں بھی خاصی احتیاط کی ضرورت ہوتی, یہ مقام بھی ہے. میں دوبارہ ترجمہ عرض کرتا ہوں, بتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ, آپ اپنے جی میں کچھ پوشیدہ رکھ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر فرمانے والا تھا. وتخشی الناس, اور آپ لوگوں کی طرف سے کچھ خوف محسوس کر رہے تھے. اللہ کے رسول کیا پوشیدہ رکھنا چاہ رہے تھے؟ کہ بات زیادہ واضح نہ ہو اور یہ معاملہ اسی طریقے پر چلتا رہے. مگر اللہ کیا ظاہر فرمانا چاہ رہا تھا کہ نہیں, وہ رسم بد جو پڑی ہے اس معاشرے میں اور معروف ہے اس معاشرے میں, اے نبی اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے ہی اس کو ختم فرمائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوف کیا تھا؟ خوف یہ تھا لوگوں کی الزام تراشی. پیغمبر کو خوف کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے دین کی بات اور دین کی دعوت پیش کرنے میں کمی نہ رہ جائے. پیغمبر کو خوف کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو خوف یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اگر کمی رہ گئی تو کل اللہ کے ہاں میری جواب دہی بھی تو ہوگی. یہ خوف مثبت ہے. یہاں خوف کیا ہے؟ کہ وہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے, سارا مکہ کھڑا ہو جائے گا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے جا رہے ہیں یا 5واں نکاح کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو لان تان اور الزام تراشی لوگوں کی طرف سے ہوگی, اس کی وجہ سے دعوت دین کے عمل میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے. یہ خوف تھا, یہ مثبت خوف ہے, ہر پیغمبر کو ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کے حضور میری جواب دہی میں مجھے مشکل پیش نہ آ جائے, آج زمین پر رہتے ہوئے دین حق کی دعوت کو پیش کرنے میں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ خوف تھا رسول پاک علیہ السلام کو. اب ایک اگلی بات نوٹ کیجئے گا جو بڑی حساسیت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بات امت کو پہنچا دی, کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھا. اللہ نے جو وحی کے ذریعے عطا فرمایا خواہ قرآن میں یا سنت میں، ہر بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو پہنچا دی. اب اماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بالفرض اگر بالفرض اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی شے کو، کسی بات کو، کسی آیت کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تو اس آیت کو پوشیدہ رکھتے. کیوں؟ اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اے نبی آپ پوشیدہ رکھنا چاہ رہے تھے اور آپ لوگوں کا کچھ خوف محسوس کر رہے تھے، تو یہ ذرا رسول اللہ علیہ السلام کو توجہ دلائی گئی. تو اماں عائشہ فرماتی کہ بالفرض اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفرض کچھ پوشیدہ رکھا ہوتا، معاذ اللہ کچھ چھپایا ہوتا بالفرض، تو اس آیت کو آپ پوشیدہ رکھتے، مگر آپ نے امت کو یہ آیت بھی منتقل فرمائی اور کل کا کل جو اللہ کی طرف سے کلام وحی کی صورت میں آتا ہوا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منتقل فرمایا. اگلی بات جو ہم سب کے لیے زیادہ اہم ہے، فرمایا کہ واللہ احق ان تخشا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ اللہ کا خوف رکھیں. اچھا بظاہر تنبیہ لگ رہی لیکن تسلی کیا ہے؟ آپ کو لوگوں کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کا خوف ہی کافی ہے. اور آپ اس کا خوف رکھ کے جو کچھ عمل کریں گے اللہ آپ کی پشپنائی پر ہوگا، لوگ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکیں. ختم. اسی بظاہر تنبیہ میں تسلی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے، اور ظاہری بات ہے رسول اللہ سے بڑھ کر کون اللہ کا خوف اختیار کرے گا. اب آئیے ہمارے لیے سن، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، ہم عام طور پر لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. اگر ہم نے شادی بیاہ میں سادگی اختیار کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مرد کیا کہتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری عورتیں ناراض ہو جائیں گی. مرد پتہ نہیں نامرد کیوں ہو جاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ، مجھے سمجھ نہیں آتا. عورتوں کا خوف، لوگوں کا خوف، کبھی اور خوف آ جاتے ہیں انسانوں پر. بندوں جیسے بندوں کا خوف بندوں پر آڑے آ جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے، اور بندے بندوں سے ڈر جاتے ہیں. بات سی بی سے جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو دو چار سے ڈرے گا وہ ساروں سے ڈرے. تو ایک سے ڈرنا بھی آسان ہے اور ایک کو راضی کرنا بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. فرمایا کہ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ کی خشیت اور اسی کا خوف اختیار کریں. اب ہے حضرت زید کا نام لے کر بیان. فرمایا فلما قضا زید منہا وطرن، اور جب زید نے ان سے یعنی بی بی زینب سے ان کی حاجت پوری کر لی، مراد طلاق دے دی، کیونکہ اس طرح ہونا تھا، زوجنا کہا تو ہم نے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا. نام پھر بھی قرآن نے نہیں لیا بی بی زینب کا. اور نوٹ کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کسی خاتون کا نام نہیں لیا سوائے بی بی مریم کے. بات ہو چکی ہے پہلے، اللہ نے عورت کو اتنا پردے میں رکھنا چاہا کہ اپنے کلام میں کسی عورت کا نام نہیں لیا. ذکر ہے عورتوں کا بہت، پچھلی مرتبہ ایک ہی آیت ہم نے پڑھی تھی، لیکن صرف بی بی مریم کا نام لیا. اس کی بھی ایک اہم وجہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش ہے بغیر والد، تو عیسیٰ ابن مریم قرآن کہتا ہے. ایک دو، بی بی مریم پر بڑی الزام تراشیاں کی ہیں یہود نے، اللہ نے بی بی مریم کی صفائی اور پاکیزگی بیان کی ہے بار بار قرآن میں. نمبر تین، عیسائیت میں ایک تصور تثلیث یا ٹرینیٹی کا یہ بھی ہے کہ خدا اور ماں اور بیٹا، ماں اللہ، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ اور خدا، ان تین کو ملا کر وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ نے اس کی بھی نفی فرمائی. یہ چند وجوہات ہیں کہ بی بی مریم کا نام ذکر کیا قرآن نے، ورنہ قرآن کسی خاتون کا نام بھی نہیں لیتا، تذکرہ فرما دیتا ہے. تو یہاں حضرت زید کا نام لیا وہ دلجوئی ہو گئی، بی بی زینب کا نام نہیں لیا، وہ تو ہم نے واقعہ سمجھ لیا تو ان کا تذکرہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا زوجنا کہا، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یعنی بی بی زینب کو ہم نے آپ کے نکاح میں دے دیا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں نکاح کے حوالے سے. اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں. واقعہ سمجھ آ گیا. اب یہ ہے جو اس کی وضاحت آ گئی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، اس کی بیوی اگر اس کو طلاق ہو گئی تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. ہاں حقیقی بیٹے کی بیوی سے کسی مرد اس بیٹے کے والد کا نکاح وہ حرام. وکانا امر اللہ مفعولا، اور یہ ہے یہ کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پورا ہو کر رہے گا، مراد ہے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ معاملہ ہو اور اس قوم میں جو ایک بری رسم پڑی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ معلوم ہوا بعض اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو جائز ہیں، جیسے منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی کو اس سے طلاق، بیوی کو اس سے نکاح، جائز ہے، فرض تو نہیں ہے نا، لیکن کچھ کام بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رواج دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بھی اہتمام فرماتا ہے، اور یہ اہتمام رسول اللہ کے ذریعے فرمایا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ورنہ عام طور پر جو چیزیں جائز ہیں وہ جائز ہیں، ان کا کوئی زیادہ چرچا بھی نہیں کیا جاتا، مگر جب رسمیں بد پڑ جائیں معاشرے میں تو ایسی بری رسموں کے خاتمے کے لیے کوئی ہنگامی اقدامات کرنا پڑتے ہیں، کچھ سٹیپس لینا پڑتے ہیں، جیسے کہ اس مقام پر رسول اللہ کے ذریعے علیہ الصلوۃ والسلام یہ غلط فہمی دور کی گئی اور یہ معاملہ کرایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بیان فرمائی کہ اللہ اس طرح اصلاح کراتا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے، کیوں؟ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس پر ارشاد ہوا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی علیہ السلام پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیا۔ جب اللہ نے مقرر فرما دیا تو وہ یہ کام کریں گے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے۔ کیا مطلب؟ جائز باتیں، حلال معاملات، خیر کے امور، اللہ اس کی پابندی پہلے بھی کراتا رہا ہے ماضی میں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم وہ صحیح اندازے کے ساتھ مقرر کیا گیا ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک اور اعتبار سے سمجھیے، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے بعض وہ چیزیں جو جائز اور حلال ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہے تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ میں ایک دو مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بعض ایسی باتیں جو بالکل غلط ہیں ان پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کچھ گھرانے یہ کوشش کرتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے کہ جلد ان کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ 20 سال کا لڑکا ہے، 22 سال کا لڑکا ہے، شادی کرنے کو تیار ہے، 17 سال کی بیٹی، 18 سال کی بیٹی ہے، نکاح کرنے کو تیار ہے، کوشش کرتے گھر والے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی سے، ابھی کو عمر ہے؟ یہ تو ہے بہت سادہ سا جملہ، ذرا تلخ جملہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ خیریت تو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے آگے جملہ بیان کرنا مناسب بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں۔ اس کے برعکس یہی ٹین ایجرز والے لڑکے اور لڑکیاں یہ ریسٹورینٹ سے بیٹھے گپے مار رہے ہیں، یہ ہلا گلا کر رہے ہیں، ان کے کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں، اور بھی کچھ باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اس پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ عجیب بات ہے، ان کی زندگیوں کی حفاظت، ان کی حیا کی حفاظت کے لیے اگر کچھ لوگ نکاح جلدی کرنے کی کوشش کریں تو لوگ مذاق اڑاتے۔ اس کے برعکس وہی جو ایک انسٹنکٹ تو ہے نا اندر، ایک ارج، ایک خواہش تو رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ اور کاموں کے اندر معاملہ ہو رہا ہو اس پہ زیادہ پریشانی لوگوں کو نہیں ہوتی۔ اسی طریقے پر آپ کے علم ہوگا بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے مگر رخصتی میں کچھ وقت ہوتا ہے، 1 سال ہوتا ہے کہ 6 مہینے ہوتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، کبھی مثال کے طور پر وہ شوہر اور بیوی ہیں جن کا نکاح ہو گیا، اگر وہ شوہر کے گھر میں یا بیوی کے گھر میں کھانا کھانا چاہیں گھر والوں کے ساتھ بھی، لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی؟ آپ دیکھیے گا اگر کبھی معاشرے میں، بھائی وہ شوہر بیوی حلال ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا ان کے لیے۔ ہاں رخصتی کیوں نہیں ہو رہی، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر کسی نے ایک دوسرے کو انوائٹ کیا، گھر والوں کے ساتھ انوائٹ کیا، کھانا کھا لیا، تو یہ حلال ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد اس پہ تو اعتراض ہوتا ہے لوگوں کو، اور آپ کے علم ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی، اور اس دوران اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی تشریف لے جاتے تھے، شوہر بیوی ہیں، نکاح ہو چکا، معاملہ ختم۔ اس پر تو ہمارے اعتراض ہوتے ہیں، اس کے برعکس منگنیاں ہو جاتی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیر سپاٹے بھی ہو رہے ہیں، سی ویو بھی جا رہے ہیں، ریسٹورینٹس بھی جا رہے ہیں، ہلا گلا بھی ہو رہے ہیں، حرام ہے یہ تو۔ منگنی کے نتیجے میں حلال تھوڑی ہوتے ہیں دوسرے کے لیے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ نکاح ہو چکا ہے اور ابھی رخصتی میں وقت ہے تو کبھی ایک آدھ دفعہ جا کے کھانا کھانا چاہے تو ایک پہاڑ بنا لیا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ جائز چیز کو بالکل ہی غلط سمجھ بیٹھتے ہیں لوگ, تو پھر شریعت اس پر زور دلواتی ہے. یہاں بھی یہی ہوا, صرف جائز تھا نا منہ بول, پھر عرض کروں چوتھی پانچویں مرتبہ, منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اگر یہ اس کو طلاق دے چکا تو اس سے نکاح حلال ہے نا, اتنی بات ہے, فرض تو نہیں ہے نا. اللہ نے کرایا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگوں کے دماغ ٹھیک ہو جائیں اور تاکہ رسم بد کا خاتمہ ہو جائے. اسی طرح سمجھ لیجیے, میں نے آپ کو دو مثالیں دی, باقی آپ خود قیاس کر لیجیے. آپ خود ماشاءاللہ ہم لوگ شعور رکھتے ہیں الحمدللہ, اور کیسے کیسے ایسے پہلو ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق جو حلال ہے, لیکن ان کو ایسا ہمارے معاشرے پر رکھ دیا گیا کہ اس کو حرام سمجھا جاتا ہے. اب ایک بات میں کہہ تو دیتا ہوں آپ کے سامنے, پریشانی تو ہوتی ہے لوگوں کو, دوسرے نکاح کی اجازت ہے؟ اجازت ہے, عدل کی شرط کے ساتھ ہے, بالکل عدل کی شرط کے ساتھ ہے, سورہ نساء پڑھ چکے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تقریباً ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے. اللہ نے اجازت دی ہے, ہاں جب ضرورت, فرض نہیں کی ہے, بالکل صحیح بات ہے, اجازت تو دی ہے, مگر ذرا کہیں یہ بات ہو او ان کا تو چکر ہی کچھ اور ہے, ان کے ساتھ تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک معذرت کے ساتھ, وہ یہ ایک ہی ہے جس کی ایک بیوی ہے اور وہ کبھی ادھر کسی کے ساتھ, کبھی ادھر کسی کے ساتھ, کبھی آفس میں ہلا گلا, کبھی معذرت کے ساتھ, اس میں کوئی تکلیف نہیں, اور کبھی موڑ کے کھڑا ہو کر کہہ دے بھائی میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں, ارے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے, چکر کیا آخر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑا اور اس کو براڈ کیجئے, مغرب میں نکاح کا تصور ختم ہو رہا ہے, ہمارے ہاں نکاح کے بندھن کے ذریعے خاندان کا بننا, برقرار رہنا, اس پر وہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے عورتوں کو قید کر رکھا ہے, اور یہ تو بڑی جکڑ بندی ہے, اس سے تو بڑا انسان کی جو ہے وہ آزادی ختم ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے لبریشن کی تحریک شروع کر دی, اس کے نتیجے کیا ہے, نکاح نہیں ہونے اور بیس بیس جگہ معاملات اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا. یہ ان کی تہذیب ہے, ان کا گندا پن ہے جو ہمارے سامنے اخبارات میں اور میڈیا پر آتا رہتا ہے. تو غور فرمائیے گا, اللہ رب العالمین پہلے بھی ہدایت دیتا رہا, آج بھی اس نے ہدایت دی اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی بھلائی کے لیے, مگر بسا اوقات کبھی کفر کا غلبہ یا کبھی کافرانہ تہذیب کا روب اور کبھی انسان کی اپنی شرارتیں ایسی سطح پر اس کو لے آتی ہیں کہ ہے معاملات جائز, ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی غلط ہے, اور جو بالکل ناجائز ہے وہ لگتا ہے کہ بالکل صحیح ہے. یہی شیطان کی کامیابی ہے اس دور میں بھی کہ گندگی کو, برائی کو اتنا خوشنما کر کے دکھا دو کہ وہی صحیح لگے, اور حق کو معاذ اللہ اتنا دھندلا کر دو یا گڈمٹ کر دو معاذ اللہ کہ وہ غلط لگے. اللہ تعالیٰ ایسی شیطنت سے اور شیطان کے ایسے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. یہی اللہ کا دستور, اللہ کی سنت, اللہ کا قانون, اللہ کا طریقہ چلا آیا ہے ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ تعالیٰ کا حکم وہ صحیح اندازے کے ساتھ مقرر کیا گیا ہوتا ہے. کیوں, اللہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے الا یعلم من خلق. اللہ فرماتا ہے کیا اسی کو معلوم نہ ہوگا جس نے پیدا کیا؟ اس کو پتا ہے کہ اس نے مخلوق بنائی ہے, اس کو پتا ہے یہ مرد ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ عورت ہے, وہ کریئٹر ہے, ہمارا خالق ہے, اس کو پتا ہے کہ ان کے نفع کی شے کیا ہے, ان کے نقصان کی شے کیا ہے. وہ جو کچھ بتائے گا وہی ہمارے نفع اور نقصان کا اصل معیار ہوگا, اور اسی کے بتائے ہوئے معیار کی پابندی میں ہمارے لیے خیر ہوگی انشاءاللہ. آخری آیت آج کے مطالعے کے اعتبار سے, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ, اور وہ کہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں, پیغمبروں کی طرف اشارہ, اور اسی اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ, اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. یہ پیغمبروں کی شان کا بیان کہ اللہ کی بات بیان کرنے میں, اللہ کی بات پر عمل کرنے میں, اللہ کے دین کی محنت و جد و جہد میں وہ کسی کا خوف نہیں رکھتے. اگلے جمعے کو انشاءاللہ ختم نبوت والی جو آیت ہے وہ اگلی آیت, اس پر تفصیل سے بات ہوگی. اور اب امت سے تقاضا ختم نبوت کے نتیجے میں یہ ہے کہ امت صرف اللہ سے ڈرے, اللہ کی بات بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہ رکھے, اللہ کی طرف بلانے میں کسی سے نہ ڈرے, اللہ ہی سے ڈرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. اور آج کے مطالعے کی جو آخری آیت کا آخری حصہ ہے, وکفا باللہ حسیبا, اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے, ہر ایک اللہ کے ہاں پیش ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے, پیغمبروں کو خوف کیوں ہوتا تھا؟ قرآن کہتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 6 میں, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا, اور ہم ضرور پوچھیں گے پیغمبروں سے. پیغمبروں کو خوف کیا, کل سوال ہوگا ان سے, وہ جواب دیں گے اللہ ہم نے پہنچا دیا. اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا, جو پیغام پہنچا اس پر تم نے عمل کیا کہ نہیں. یہ سارا حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.